اللهم على بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الحكيم. إن هذا ما كنتم به تمترون. صلوات على محمد وعلى محمد. تمام تعریف ہے خدا مہربان، خدا ذوالجلال والاکرام کے لیے، اس کی رحمتوں کے نتیجے میں اب تک سانسوں کی آمد و رفت باقی ہے. تمام درود و سلام ان ذوات مقدسات کے لیے جن کے صدقے میں سانسوں میں خوشبو ولایت اب تک باقی ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. أما بعد، صاحبان علم و ایمان کی خدمت، سورہ مبارکہ دخان کی تفسیر سے اپنے اعمال میں اضافے کی ایک ادنا سی کوشش. مالک دو جہاں، خالق السماء، سورہ مبارکہ دخان میں جہنم کے افراد، ان کے حالات کو بیان کرنا چاہتا ہے، مگر ان آیات کی تفسیر کے بیان سے پہلے آج کے دعا کے حوالے سے اور کل آنے والے روزے کے ثواب کو بیان کر دیا جائے تاکہ تمہید مکمل ہو سکے. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کے ثواب کو بیان کرتے ہوئے، عبداللہ ابن عباس سعید ابن جبیر روایت کے ناقل ہیں، ماہ رمضان کی 14 تاریخ کو ثواب جو بیان کیا اللہ کے رسول نے وہ کیا؟ کہ ماہ رمضان کی 14 تاریخ کے روزے دار کو خدا وہ ثواب عطا فرمائے گا کہ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہم الصلاۃ والسلام سے ملاقات کرنے والے مومنوں کو ملتا ہے. گویا ان پیغمبروں سے کل کے روزے دار نے ہاتھ ملانے کا اجر و ثواب حاصل کرنا ہے. تمنا ہے کہ انبیاء سے ہاتھ ملانے کا شرف حاصل ہو. تصور کیجئے، ایک عام انسان مومن ہے، اس سے ہاتھ ملانا، ایک اس سے بہتر متقی انسان ہے، اس سے ہاتھ ملانا، ایک عالم ہے، ایک عالم ہے، مرجع تقلید ہے، اس سے ہاتھ ملائیے. اتنے نرم ہاتھ، اور خود اگر نبیوں سے ہاتھ ملانے کا موقع مل جائے کیا کہنے. تو کل کے روزے دار کو ان 6 انبیاء کے ہاتھ ملانے کا موقع مل رہا ہے ثواب کے اعتبار سے، اور خدا اگر نصیب کرے شب جمعہ سرکار سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے روزے کی زیارت، اور وہاں پر تمام انبیاء سے ملاقات اور مصافحے کے شرف کو روایات نے بیان کیا کہ روزے حسین پر شب جمعہ انبیاء زیارات کے لیے آتے ہیں، کل کے روزے دار کو یہ شرف ملنے والا ہے. اور اس پر ہی اکتفا نہیں ہے، بلکہ ماہ رمضان کی 14 تاریخ کے روزے دار کو خدا 200 انبیاء کی عبادت کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. 200 انبیاء، انبیاء نے جو خدا کی بارگاہ میں عبادتیں کی ہیں، کیا محنت کی ہے. لیکن ایک جملہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ نے فرمایا حدیث سے قصی کو بیان کرتے ہوئے کہ لو آتانی الآق لوالدہ بعمال الانبیاء لم اقبلها، کل کے روزے کے ثواب میں 200 انبیاء کی عبادت کا ثواب بیان ہوا. حدیث قصی نے ایک عجیب پیغام دیا، خدا کا اعلان یہ ہے کہ اگر کوئی آقا والدین میرے پاس پہنچا انبیاء کے اعمال کے برابر اعمال لے کر، لم اقبلها، میں اس سے اس کے کسی عمل کو قبول ہی نہیں کروں گا. تو لہذا کل کے روزے دار کے لیے ثواب کی تمنا اور اپنے والدین کو راضی کرنے کا پیغام دیا گیا کہ اگر آقا والدین ہو کچھ قبول نہیں ہوگا، چاہے 200 انبیاء کیا، 124,000 انبیاء کے برابر بھی اعمال کر لو اور ماں باپ نے آ کر دیا ہو تو اعمال قبول نہیں ہوں گے. اس ثواب کے بیان کے بعد آج کے دن کی دعا میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار مجھے آج کے دن تمام قسم کی کثافتوں سے، نجاستوں سے طہارت کی توفیق عطا فرما. طہارت عبادت ہے، طہارت مومن کی پہچان ہے، طہارت اہل بیت سے قریب ہونے کا ایک راستہ ہے. آج کے دن کی دعا میں مالک کیا مانگی، کہ تمام قسم کی کثافتوں سے، آلودگیوں سے اور تمام قسم کی نجاستوں سے مالک سے کہو کہ آج مجھے طہارت نصیب کر دے، اور مالک آج کے دن مجھے جتنی بھی تو نے باتیں مقدر کی ہیں اس میں مجھے اپنی تقدیر پر صبر کی توفیق عطا فرما. گرچہ بڑا مشکل کام ہے صبر کرنا، لیکن حقیقت میں کمال یہی کہ انسان صبر کرے. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ فرماتے ہیں کہ صبر و صبران، صبر کی دو قسمیں ہیں. ایک صبر وہ ہے کہ جو عند المصیبہ، مصیبت کے وقت کیا جاتا ہے. مصیبت نازل کیسے ہوتی ہے الگ مسئلہ، آج کے مادیت پسند دور میں مصیبت کا ایک حوالہ یہ بھی کہ صاحب میرے بھائی نے تعویذ کرا دیا ہے، گھر میں پریشانی ہے، اور کہیں سے کوئی اگر لکھا ہوا پرچہ نکل لائے تو پھر اور مصیبت. حالانکہ وہ عبارت جو لکھی ہے وہ مجھے پڑھنے بھی نہیں آتی، لکیریں ڈال دیں، نفسیاتی کیس ہے پورا پورا. اگر آپ کو ڈرانا ہو آپ کے تکیے کے نیچے ایک پرچہ لے کر اور اس پر ایسی رنگ کی پینسل استعمال کرو جس سے رنگ زعفران سمجھ میں آتا ہو، اوف ہو، اب نہ ہوتے ہوئے بھی سر میں درد ہو گیا کیونکہ تعویذ نکل آیا. اگر مومن اتنا کمزور ہو گیا ہے تو مضبوط کون ہوگا پھر تعویذ کے مسئلے پر. گرچہ الگ سے پورا ایک موضوع بن جاتا ہے، مگر میں ذرا سے عقیدے کی بات کو بیان کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. خدا نصیب کرے آپ کو حج بیت اللہ کا شرف، عمرے پہ جائیے انشاءاللہ، اور جب عمرے پہ جائیے، حج پہ جائیے تو وہاں ایک مقام زیارت ہے، جبل امین، کوہ ابو قبیس، حرم کے ساتھ بالکل لگا ہوا ہے، جہاں پر شق القمر کا معجزہ پیش آیا، جہاں پر حضرت بلال نے پہلی بار اذان کہی، مسجد بلال، مسجد شق القمر، اور اب وہاں پر صرف خادم الحرمین شریفین کا محل، وہ ہے ابو قبیس. اس پر کبھی لوگ جاتے تھے زیارت کے لیے، اور آج بھی
دعاؤں کی کتاب میں اس مقام کی دعا موجود ہے. دعا کے جملے تو بہت سارے ہیں، خالی ایک بیان کر رہا ہوں. پروردگار مجھے یقین صادق عطا فرما، اس دعا کا جملہ ہے، حتیٰ کہ میں اتنی بات تو جان لوں کہ مجھ تک کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی الا ما کتبت لی، سوائے اس مصیبت کے اس کو تو نے میرے حق میں لکھ دیا ہو. کسی کے تعویذ سے، کسی کے پڑھے ہوئے گنڈوں سے انسان پہ مصیبت نہیں آتی. ہاں اگر نماز نہیں پڑھتا تو الگ مسئلہ ہے، اگر طہارت کا قائل نہیں تو الگ مسئلہ ہے، اگر گھر پہ حضرت عباس کا علم نہیں تو الگ مسئلہ ہے، لیکن حقیقت میں مصائب نہیں آتے. اور مصیبت کے وقت صبر کر لیں، امام فرماتے ہیں صبر نہ کرتے تو مصیبت لکھی تو مالک نے تھی نا. اگر رو گے چلاؤ گے چیخو گے تو تمہارا ثواب ختم ہو جائے گا، ہوگا تو وہی جو کاتب تقدیر چاہتا ہے. اگر تم رو گے ثواب ختم ہو جائے گا، پھر کیا کریں؟ صبر کرو تاکہ تمہیں ایک ثواب صبر کا الگ سے عطا کیا جائے. لیکن فرماتے ہیں کہ صبر کی دو قسموں میں، عند المصیبہ، ایک صبر کیا ہے؟ عند المصیبہ، یہ حسن جمیل، خوبصورت بھی ہے اچھا بھی ہے. وہ احسن من ذلک، اور ایک اس سے بھی اچھا صبر کیا ہے؟ الصبر عند ما حرم اللہ علیک، اس وقت ہے جبکہ خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں پر صبر کر لو. بالکل سامنے رکھی ہوئی ہے اس کے بعد بھی اختیار نہ کرو، بالکل تیار ہے پورا ماحول گناہ کے لیے اپنے آپ کو بچا لو، بالکل تیار ہے نگاہوں کی خیانت کے لیے ماحول، سامنے سے گناہ کی آفر ہو رہی ہے اپنے آپ کو بچا لو، کہ یہ صبر ہے. اور یہ سب سے بہترین صبر ہے بفرمانے مولا متقیان. تو آج کی دعا میں دو جملے مکمل ہوئے، طہارت صبر، تیسرا جملہ کیا ہے؟ پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تقوی اختیار کروں. میرے ساتھ ساتھ جو سامعین روز آ رہے ہیں، روز کی دعا انہیں تقریباً یاد تھوڑی بہت تو ہوگی، ابھی تک تقوی کی دعا نہیں آئی تھی، آج آئی ہے. پروردگار مجھے آج کے دن، جو دن گزرا ہے، تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. کیوں؟ کہ رمضان کے 12 دن گزر گئے، شروع میں ذرا سا انسان کو عبادت کا زیادہ شوق ہوتا ہے، اور 12 کے بعد ذرا پھر عید سے قربت کا احساس کرتے ہوئے، یہ تو خدا کا کرم ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے ایک 3 راتوں کے لیے اپنے آپ کو تمام لغویات سے بچا لیتے ہیں، بازار نہیں جاتے، شاپنگ نہیں کرتے. کیوں؟ کہ ایام عزا چل رہی ہے. ٹھیک، تو آج کے دن یہ نوبت آ گئی انسان پر کہ وہ تقوی کی دعا مانگے. اب اسے تقوی ہی نہیں، صحبت الکرام، مجھے نیک افراد کی ہم نشینی عطا فرما. پروردگار سے آج کی دن کی دعا کے بعد رات کی دعا میں کیا مانگا گیا؟ یا ولی الاولیاء ویا جبار الجبابر ویا الہ الاولین، ان 3 جملوں کے ساتھ دعا کا آغاز ہو رہا ہے، آج رات کی دعا ہے. اے اولیاء کے ولی، اے جابروں کے بڑے جابر، سلطنت مضبوط کے مالک، اے اولین کے پروردگار، انت خلقتنی ولم اکو شیئا، مالک تو نے مجھے پیدا کیا جبکہ میں کچھ نہ تھا، ولم اکو شیئا، میں کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، وانت امرتنی بطاعتی، اور تو نے مجھے اپنی اطاعت کا حکم دیا. سیدی اطاعتو، میں نے اطاعت کی، اعلی قدر جہدی، جتنی میری کوشش تھی اتنی کی ہے. فان کنت توانیت او اخطات او نسیت، اے پروردگار اگر میں تیری اطاعت میں کہیں سست پڑ گیا، کہیں غلطی کر گیا، کہیں بھول کر نہ کر سکا، تو مالک تفضل علیہ بالرحمہ، مجھ پر اپنی رحمت سے فضل و کرم کو نازل کر دے۔ عجیب بات ہے، عبادتوں میں قبولیت کا تصور، پروردگار تو نے مجھ سے کہا کہ میں بندگی کروں، مجھ سے غلطیاں ہوئی، مالک وابنن علی بالرحمت سیدی، میرے مالک مجھ پر منت و احسان کر اپنی رحمت کے واسطے سے، میری تمام تر عبادات کو قبول کر لے۔ اس نے قبول کے ساتھ، گرچہ اس قابل نہیں ہے نمازیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کی جائیں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں مالک، پروردگار کی بارگاہ میں ایک اور دعا، آج کی رات کی عجیب دعا ہے، اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرنے کے بعد، وجمع بینی وبین حبیبک محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروردگار آج کے دن تو مجھے اپنے حبیب کے ساتھ محشر میں اٹھانے کا وعدہ کر لے۔ کل بھی بات آ چکی ہے کہ محشر میں حق شفاعت پیغمبر کو حاصل ہوگا، اور صرف احترام شخصیت پیغمبر کا ہوگا۔ پروردگار وہ دعا جو آپ تلاوت کرتے ہیں ماہ رمضان میں، پورے سال میں بلکہ ہر اذان کے بعد کیا کہتے ہیں، واجعل لی عند قبر نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ مستقرا وقرارا برحمتک یا ارحم الراحمین، واجعل لی، میرے لیے قرار دے، عند قبر نبیک، اپنے نبی کی قبر کے پاس، مستقرا وقرارا، جائے سکونت اور ٹھکانہ۔ ایک مطلق دعا ہو گئی کہ پروردگار کہیں مریں اٹھانا مدینے سے، پروردگار کسی زمانے میں مریں جمع کرنا تو محمد کے ساتھ جمع کرنا۔ ایک زمانہ میرا اور آپ کا ہے، ہم اگر آج مر گئے دفن کہاں ہوئے، جگہ کا مسئلہ، جن لوگوں کے زمانے میں مرے ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے ان کا مسئلہ، پروردگار قبر کسی جگہ پر بنی ہو مگر اٹھانا تو پیغمبر کے قبر کے ساتھ اٹھانا۔ پروردگار سے اس دعا کے بعد آئیے سورہ مبارکہ دخان کی جانب، کہ جہاں کل تک ہم نے بات کو مکمل کیا تھا، جس پر خدا رحمت کر دے وہ روز قیامت اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، ورنہ کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آنے والا۔ اب اگلی آیات میں جہنم کے افراد کی کیفیت کو سورہ دخان نے بیان کیا ہے، یہ بات پھر یاد دلا دوں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، سورہ دخان شب قدر میں تلاوت کے حوالے سے بہت اہم ترین سورہ ہے، سورہ عنکبوت اور روم کے بعد سورہ دخان۔ کیا پیغام ہے؟ کہ انا شجرت الزقوم طعام الاثیم، دو آیتیں ہوگی، بتحقیق جہنم والوں کے لیے ہے زقوم نامی درخت، اور یہ گناہگاروں کی خوراک ہے، طعام الاثیم۔ زقوم کسے کہتے ہیں؟ زقوم کے مختلف معنی ہیں، زقوم ایک کڑوا بدبودار بدمزہ پھل ہے، درخت ہے، پودا ہے، جس کے پتے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، سرزمین عرب پر تہامہ کے جنگلات میں پایا جاتا ہے، مشرکین مکہ بھی اسے جانتے تھے کہ یہ کیا ہے، اتنا خطرناک درخت اور پودا ہے کہ اس کا شیرہ، اس کا جوس اگر نکل آئے اور انسان کے بدن پہ لگ جائے تو انسان کی وہ جگہ پھول جاتی، سوج جاتی۔ ایک تفسیر، ایک تفسیر اور، زقوم کا ترجمہ ہے کڑوی گولی کو نگل لینا، زقوم کا ترجمہ ہے، جہنم والوں کے لیے بدترین نفرت انگیز تمام تر کھانوں پر اشارہ کرنا. تین باتیں ہو گئیں. چوتھی بات، جب یہ آیت نازل ہوئی تو مکے کے کافروں نے، یہ پورا سورہ مکے میں نازل ہوا ہے، مکے کے کافروں نے ہنستے ہوئے کہا ہم نے تو آج تک زقوم نہیں دیکھا، کہ زقوم کیا ہوتا ہے؟ ابو جہل کی صحبت میں بیٹھنے والے افراد، ان میں ایک افریقہ کا رہنے والا موجود، اس نے کہا کہ ہمارے یہاں زقوم کہتے ہیں کھجور کو اور شہد کو. کیا توہین ہو رہی تھی آیات کی؟ آیات جہنمیوں کی خوراک کو بیان کر رہی ہے، اور مکے کے کافروں کے ساتھ بیٹھنے والے اسے کھجور اور شہد کے معنی میں لیتے ہیں. ابو جہل نے اپنی کنیز کو آواز دی کہ لاؤ کھجور اور شہد، اور وہیں اس کو مخلوط کیا گیا کہ یہ زقوم تیار ہو گئی. ہنستے ہوئے کہتے تھے محمد اس سے ہمیں ڈراتا ہے، یہ تو ہم کھا رہے. ان شجرت الزقوم، اور ایسی خوراک کے طعام العسیم، یہ کھانے کو دی جائے گی. کیسے ممکن ہے کہ بدبودار کڑوی انتہائی تلخ انسان کھا لے؟ کب بھوک کی شدت وہ ہوگی کہ انسان اس بدبودار کڑوی زقوم نامی شے کو کھانے پہ تیار ہو جائے گا. طعام کھانا ہوگا اس کا. یہ الاسیم، اسیم نکلا ہے اسیما سے، اور اسیما کہتے ہیں گناہ کو، حد سے بڑھ جانے والا، سرکشی کرنے والا، گناہوں میں غرق ہو جانے والا، اور یہ تمام باتیں ملا کر مکے کے کافروں کے لیے اسیم کہا گیا، جہنم میں جانے والوں کے لیے اسیم کہا گیا. تب طعام العسیم، تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا کتنی کڑواہٹ ہوگی. جہنم میں جانے والوں کی خوراک، ان کو کھانا بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا. پانی کیا ملے گا؟ کھانا آپ نے سن لیا، اور جیسے ہی اس زقوم کو کھائیں گے کل محل، تو یہ ایک دھات کی طرح سے پیٹ میں جا کر آگ لگا دے گی. محل کہتے ہیں ایک مخصوص قسم کی دھات، اس کو پگھلایا جائے تو شیشے کی طرح سے جلا دیتی ہے اندر کی تمام اعضا کو. یغلی فی البطون، اس طرح سے جوش مارے گی پیٹ کے اندر کہ انسان تڑپے گا، چیخے گا. یعنی نہیں کھاتا تھا تو بھوک لگتی تھی، کھا لیا تو آگ لگتی ہے. اللہ اکبر. اور کیسے کا غلی الحمیم، بالکل جیسے چولہے پر رکھا ہوا پانی ابلتا ہے، ایسے یہ پیٹ کے اندر ابلے گی یہ خوراک. کتنا آسان سمجھا جہنم کے معاملات کو. اللہ اکبر. کب بھوک کا لگنا عذاب کی علامت، زقوم کا کھایا جانا عذاب کی پہچان، اس کا پیٹ میں آگ لگا دینا پھر ایک عذاب. پیٹ میں آگ ہے، اور اب مزید خدا کی جانب سے پیغام کیا ہے؟ فخذوہ، فرشتوں سے کہا جائے گا اسے پکڑ لو. فآتلوہ، اور اسے اٹھا کر پھینک دو. الی سوائی جہنم، جہنم کے طبقات میں. اندر بھی آگ، جہنم کی آگ الگ، اندر سے پیٹ جلتا ہے، اوپر سے ماحول گرم ہے. ایسے میں تیسرا مسئلہ کہ ان کے سر پر ابلتا ہوا، کھولتا ہوا پانی ڈال دو. اندر آگ، اطراف میں آگ، اوپر سے آگ، کھولتا ہوا پانی، کیا کیفیت ہوگی؟ انسان اگر اس عذاب کو مذاق سمجھے، سنجیدہ نہ لے تو اس کی مرضی ہے، لیکن یہ وعدہ پروردگار ہے جو ہو کر رہے گا. اور جو آج اپنے آپ کو بچا لے تو بچا لے, مگر کل راستہ بند ہو جائے گا. اور گرچہ بہت زیادہ آپ نے روایات کو سنا ہے, مگر ایک بار پھر اس روایت پہ غور کرتے ہیں کہ جہاں امام سے پوچھا گیا تھا کہ مولا گناہ کرنے سے رک نہیں سکتا, طبیعت ایسی ہے کچھ, عذاب سے ڈرتا بھی ہوں, کوئی بیچ کا راستہ بتا دیجئے کہ گناہ بھی کروں اور عذاب بھی نہ آئے. روایت دو اماموں سے الگ الگ نقل کی گئی. فرمایا امام نے کہ پانچ باتوں کو عمل انجام دے دو تو راستہ بن جائے گا. کون سی پانچ باتیں؟ پانچ سو نہیں, صرف پانچ باتیں. کیا؟ پہلی بات, خدا کی پیدا کی ہوئی خوراک استعمال کرنا چھوڑ دے. کوئی ایسی خوراک تلاش کر جسے غیر خدا نے پیدا کیا ہو, جو چاہو گناہ کرنا, خدا کا عذاب نہیں ہوگا. کمولا یہ تو ممکن نہیں ہے. اچھا ایسا کرو کہ خدا کی بنائی ہوئی زمین کو چھوڑ دو, کسی ایسی زمین کو تلاش کرو مریخ پر کہیں پر جا کر جو غیر خدا نے پیدا کی ہو. کہتا نہیں یہ ممکن نہیں. تو فرمایا اچھا ایسا کرو کہ تم خدا کی بنائی ہوئی فضاؤں میں سانس لینا چھوڑ دو, کسی ایسی فضا میں چلے جاؤ جو غیر خدا نے خلق کی ہو. کیا مولا یہ بھی ممکن نہیں؟ تین باتیں ہو گئی. چوتھی بات, کیا اتنی طاقت تم پیدا کر لو کہ ملک الموت کو اپنے پاس سے دور بھگا سکو؟ چار باتیں ہو گئی. کیا مولا ممکن نہیں ہے. پانچویں بات, جب تمہیں جہنم کے داروغہ, جہنم کے فرشتے دونوں بازوؤں سے تھام کر جانب جہنم لے چلے, یہاں جو الفاظ استعمال ہوئے فَآتِلُوهُ إِلَى سَوَائِ الْجَحِيمِ کا جیسے گھسیٹتے ہوئے, مارتے ہوئے, کھینچتے ہوئے. کبھی اگر اس منظر کو ملاحظہ کرنا ہو, دیکھیے پولیس والے کیا کرتے ہیں, رینجرز اور آرمی کے جوان کیا کرتے ہیں, مجرم کو جب پکڑتے ہیں تو نہ بال دیکھتے ہیں, نہ کھال, نہ ہاتھ, نہ پاؤں, جو ان کے ہاتھ میں آتا ہے اس کو پکڑ کے کھینچتے ہیں, گراتے ہیں, اٹھاتے ہیں, پٹکتے ہیں. یہ دنیا کے مسائل ہیں, اور خدا کا اعلان ہے جہنم کے افراد کے لیے ان کو ایسے اٹھا کے لے جاؤ. ثم صبوا فوق رأسه, پھر اور مزید ان کے سروں پر سے عذاب الحمیم, سخت گرم گرم ترین پانی جو عذاب کی شکل ہے, گرا دو ان کے اوپر. گرمی برداشت نہیں ہوگی, 105 اگر ہو جائے انسان کا درجہ حرارت جسم کا تو جسم گرمی سے پھکنے لگتا ہے, بس پھپکے نکل رہی ہوتی, کسی طرح سے ٹھنڈک پڑ جائے تو پیٹ میں آگ ہوگی, اطراف میں جہنم کی آگ ہوگی, اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا تو انسان سے کہا جائے گا ذق, اب چکھو اسے. انک انت العزیز الحکیم, تم تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ تم بہت بڑے صاحب عزت ہو, بڑی تمہاری منزلت ہے, عزیز الکریم کیا سمجھتے تھے. اللہ کے رسول نے ایک دن ابو جہل کو روک لیا, فرمایا اولا لکف اولا, ابو جہل انتظار کر انتظار کر, سب سامنے آ جائے گا. ہاتھ کو جھٹک کے کہتا ہے مجھے چھوڑ دو, مجھے کیا ڈراتے ہو, نہ تم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو نہ تمہارا پروردگار. میں مکے کا بہت قابل عزت شخص ہوں, عزیز کریم مجھ پر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے. ذوق تو چکھو ذائقہ, تم سمجھتے تھے کہ تم بہت زیادہ صاحب عزت ہو. ان ھذا ما کنتم به تمترون, یہ وہی تو ہے جس کا تم مذاق اڑاتے تھے. کیا زقوم کھجور شہد تصور نہیں تھا عرب کے ان کافروں کے لیے کہ کوئی ان کی بھی گرفت کر سکتا ہے. اللہ اکبر. عزیزان محترم، آج ان آیات کی تفسیر کے ساتھ مجھے ایک ایسے ظالم کا احوال بیان کرنا ہے جس کی موت کی تاریخ آج کی تاریخ تھی. یہ کون ہے؟ بڑا بدنام زمانہ شخص ہے، حجاج ابن یوسف ثقفی. اس کے پیدائش کے حالات، اس کے ظلم و ستم کی داستانیں اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. ماں کا نام تھا فارعہ، باپ کا نام تھا یوسف ثقفی. اس سے پہلے اس کی ماں حارث کے پاس تھی، طلاق ہو گئی، اس کے پاس آ گئی. جب حجاج پیدا ہوا، یوسف کے گھر تو گھر کے جسمانی عیب تھا اس کے اندر، ایک وہ الگ ہے. اس کے سوا ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ماں کا دودھ نہیں لیتا تھا. کہتے ہیں حارث بن قلدہ کی شکل میں شیطان وہاں پہنچ گیا اور اس کے بعد کہا کہ اس کو دودھ پلانا ہے ماں کا تو بڑا آسان طریقہ ہے، کیا کریں، نہیں پیتا ماں کا دودھ. کہ ایک سیاہ رنگ کی بکری ذبح کرو، اس کے خون کو اس کے ماں کے دودھ پہ لگا دو. ایک دن ایسا کرو، پھر ایک اور دن ایسا کرو، تیسرے دن ایک بکرے کو ذبح کرو، اس سیاہ رنگ کا ہو، اس کا خون لگاؤ چہرے پر، ماں کے دودھ پر. چوتھے دن کا سانپ کو مار کر اس کا خون، کالے سانپ کو جو نکلے اس کے منہ سے، اس کے منہ میں ٹپکا دو. چار دن تک مسلسل خون خون اور خون. جو ہم منع کرتے ہیں خون کو چاٹنا حرام ہے، کیوں کہتے ہیں؟ میری بات اگر پہنچ رہی ہے تو خود بخود بات واضح ہو جائے گی. اس نے خون چاٹا وہ کون تھا؟ اس کو خون پلایا گیا وہ کون تھا؟ کہ حجاج تھا وہ. کیوں حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان خون پی کر خونی مزاج ہو جاتا ہے. شریعت تو کہتی ہے کہ تم گوشت کا کاروبار بھی مت کرو، کہ چھری چلاتے چلاتے تمہارا دل کہیں سخت نہ ہو جائے. لہذا حجاج کے ساتھ بچپن سے یہ مسئلہ تھا کہ اسے خون دیکھ کر مزہ آتا تھا. جب خون دیکھتا تھا، بچپن سے یہ حالت تھی. اس نے 20 سال حکومت کی، 20 سال گورنر رہا ہے 20 سال تک، اور 20 سال میں اس نے جنگوں کے علاوہ 120,000 افراد کو قتل کیا. اور اس کا ایک خاص کارنامہ یہ تھا کہ وہ جب کسی کو ذبح کرتا تھا تو جو چاقو ہوتا تھا، خنجر، وہ کند لیتا تھا تاکہ زیادہ اذیت ہو. تیز خنجر سے تو فوراً رگ کٹ جاتی، رگڑتے تھے اس کے اوپر، اور جب وہ چیختا چلاتا تھا حیوانات ذبح ہونے والوں کی طرح سے، تو یہ خوشی محسوس کرتا تھا. حجاج جس نے وقت، اس کی موت کے بعد تک جو قید خانہ کھولا گیا، اس میں کہتے ہیں کہ 50,000 مرد قید تھے اور 30,000 عورتیں قید تھیں بے گناہ، جن میں 16,000 خواتین تو بغیر لباس کی تھیں. ایک قید خانہ تھا. اور عزیزو، صرف علماء تشیع ہی نہیں، علماء اہل سنت بھی لکھتے کہ اس نے بڑے مظالم ڈھائے تھے. اتنے مظالم، کہتے ہیں کہ اگر ہر امت اپنا اپنا خبیث لے کر آئے، اپنی امت کا کوئی شاہکار خبیث پیش کرے ساری امتوں کے خبیث ایک طرف ہو جائیں گے اور اس امت کا خبیث حجاج ایک طرف ہوگا. کتنے مولا کے چاہنے والوں کو شہید کیا, فہرست پوری ایک. اور عزیزو اس کے موت کے حوالے سے دو طریقے بیان ہوئے اس کے مذمت کے لیے. ایک علماء اہل سنت میں بیان کیا کہ ایک دن یہ جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہا تھا, جمعہ پڑھاتا تھا, اتنا بڑا قاتل جمعہ پڑھاتا تھا, راستے میں چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں تو پوچھا یہ کون چیختا ہے, کون چلاتا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ جن کو تو نے بے گناہ قید کیا, یہ قیدی چلا رہے ہیں, کھانا نہیں ملا ان کو. اس ملعون نے قرآن کی آیت پڑھی جو خدا اہل جہنم سے کہے گا کہ مجھ سے کچھ بات نہ کرو, ہٹ جاؤ, کیا بھونکتے ہو کتوں کی طرح سے. مفہوم یہ ہے اس کا, ہٹ جاؤ. اس نے اس آیت کو تلاوت کر کے ان بے گناہ افراد سے نسبت دی کہ یہ انسان نہیں, یہ تو کتوں کی طرح سے. اس جمعے کے بعد اگلا جمعہ اس کو نصیب نہ ہوا. علماء تشیع لکھتے کہ حجاج کے لیے آخری شخص شہید سعید ابن جبیر تھا. اس کا زمانہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے متصل. سعید کون؟ امام کے صحابی. سعید کون؟ موالیان اہل بیت. ان کا سر کاٹا گیا لیکن بس یہ آخری قتل تھا. اور سعید نے جاتے جاتے رب سے کہا تھا, مالک اب میرے قتل کے بعد حجاج کو کسی اور پر قدرت ہی نہ دینا کہ کسی اور کو اب قتل کرے. خدا نے سعید کی دعا قبول کر لی اور حجاج مرض عاقلہ میں گرفتار ہوا. یہ مرض کیا ہے؟ کئی مرض وہ ہے کہ اس کے اندر کی حالت معلوم کرنے, پیٹ میں بہت درد ہوتا تھا تو ایک گوشت کے پیس کو دھاگے سے باندھ کر اندر اتارا گیا اور جب نکالا اسے واپس طبیبوں نے, آج تو خیر ڈالتے ہیں کیمرہ, نکالا جب اسے باہر اس گوشت کے زر پیس پر کیڑے چپکے ہوئے تھے. اتنا زیادہ بیمار پڑا کہ اس کا جسم ناکارا ہوتا جاتا تھا اور ایسے میں اس پر ایک خاص مرض بہت سے تھا کہ اس کو سردی بہت لگتی تھی. اتنی سردی کے سخت ترین گرمی میں انگیٹھیاں رکھوا کر جلتی ہوئی کوئلوں کی اپنے قریب رکھواتا تھا, اتنا قریب کہ اس کی کھال جلنے لگتی تھی مگر سردی کم نہیں ہوتی تھی. ابھی تو آپ نے سنا عذاب کے بارے میں, عذاب گرم ہوتا ہے, یہ عذاب سرد بھی تھا. راتوں کو اٹھ کے چلاتا تھا کہ سعید کا مجھ سے کیا تعلق. اللہ اکبر. جناب قمبر کو شہید کرنے والا, کمیل ابن زیاد نخعی کو شہید کرنے والا حجاج. لیکن عزیزو 95 ہجری رمضان کی 13 تاریخ کو واصل جہنم ہوا اور اپنے مرنے سے پہلے بیماری کی حالت میں جب اس سے ملاقات کے لوگ پہنچے تو کہنے لگا, شکایت کرنے مرض کی تو کہا عبد الرحمان نے تجھ سے منع کرتے تھے بے گناہوں پہ ظلم نہ ڈھا, تو نہ رکا. لیکن خبردار میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم خدا سے کہو کہ مجھ پر سے اس عذاب کو دور کر دے. مرتے مرتے بھی حالت یہ تھی, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ موت جلدی آ جائے. عزیزو بس دو جملے اور, اور آج کی حد تک گفتگو تمام ہوئی کہ آخری شہید سعید ابن جبیر، اور جب ان کو ذبح کیا جانے لگا تو جاتے جاتے اس مومن کی دعا یہ تھی، مالک بس میں آخری شہید قرار دیا جاؤں اس کے ہاتھوں سے. کیا محبت ہے مومنوں سے، اپنے حق میں دعا نہیں مانگ رہے. کند خنجر سے گلا کٹتا تھا اور دعا مانگتے تھے مومنین کے لیے، مالک اس نے بڑے ظلم کیے، اب اس کے لیے تو اپنے انتقام کو جاری کر دے. عزیزو، جب سعید کا کٹتا ہوا گلا یاد آیا تو مجھے کربلا میں وہ کند چھری سے امام کا سر اقدس جدا کیا جانا یاد آیا. گرچہ اس ظلم کا ایک انداز تھا کہ کند چھری استعمال کی جائے، یعنی جس پر دھار نہ ہو. اور جب یزید نے سوال کیا شمر ملون سے کہ تو نے سر حسین جو کاٹا تو چھری کیسے دی تھی، ملون کہتا تھا یزید میری چھری بہت تیز تھی، مگر جب چلاتا تھا تو در خیمہ سے پردہ ہلتا تھا اور ایسا لگتا تھا کوئی بی بی آواز دیتی ہو کہ شمر میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا ہے. اور ایک جملہ اور سن لیجئے، کبھی تک توجہ کیجئے گا کہ ذبح کرنے والے حیوان کو شریعت کیوں کہتی کہ پہلے پانی پلا دو؟ اس لیے کہ پانی پلانے سے گلے کی رگیں نرم ہو جاتی ہیں، پھر چھری چلتی ہے تکلیف کم ہوتی ہے. اللہ اکبر، میرے امام کو بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا اور جب خنجر نہ چل سکا تو اس نے ضربتیں مارنا شروع کی، مار مار کے سر حسین کو جس میں حسین سے جدا کیا. جملہ سنیں گے، 18 ضربتیں مار کے پشت گردن پہ چلائی گئیں، وا غربتا وا محمد سر حسین. اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار اللہ وسط محمد و آل محمد کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ وسط محمد و آل محمد کا، حاضرین مجلس کی جائز خواہشات پوری فرما. بار اللہ وسط محمد و آل محمد کا، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. بار اللہ وسط محمد و آل محمد کا، پروردگار مرنے سے پہلے کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. بار اللہ وسط محمد و آل محمد کا، پروردگار جتنے مومنین بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں شہید کیے گئے، مالک ان سب کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. حجاج جیسے ظالموں سے خون کا بدلہ لینے کے لیے مالک تمام شیعان حیدر کرار کو امام کے سپاہیوں میں شمار فرما.